السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران آیہ نمبر 16 سے دیکھیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ کل ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتے ہیں، جن کو وہاں پر جنتیں ملیں گی، پاکیزہ ازواج ملے گی. اسی آیت سے آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کل کی جو آیات تھیں اس پر تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں. کل کی آیات میں اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو اس کے لیے بہت ساری اٹریکشن رکھ دی، اور ساتھ میں اس کو اچھائی اور برائی کا فرق بھی سمجھا دیا. اس کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اور زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ شیطان تمہیں کن راستوں سے بہکا سکتا ہے. تو بیسیکلی کل کی آیات میں جو ہمارے لیے قابل عمل پوائنٹ تھے کہ دنیا میں جو مباحات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے، کچھ کو حرام کیا ہے، لیکن ہر چیز کو جو حلال کیا ہے ہر ایک کا نام نہیں لیا گیا. یعنی جب ان کو حرام نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب وہ مباح ہے ہمارے لیے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں نازل کی ہیں، اتاری ہیں، تو ہم ان لذات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دنیا میں جو ہمارے لیے مباحات رکھ دی گئی ہیں، جو مباح چیزیں ہیں، نہیں جس کے بارے میں کوئی حکم ہی نہیں ہے، مطلب وہ جائز ہیں، جب تک اس کے حرمت کی ہم کو کہیں سے کوئی دلیل نہیں ملتی تو اس کو اباحت کہتے ہیں فقہی لینگویج میں. تو جو مباح چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے جائز ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی لذت ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دل کو اللہ کی یاد سے جوڑے رکھیں. ہمارا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو، اللہ تعالی کے قرب کو حاصل کرنے کی ہم فکر کریں، اور تمام دنیاوی لذات کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی جو جائز ضروریات اور جائز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں دنیا میں، ان کو حاصل کرتے کرتے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں. یہ قابل عمل ہمارے لیے پوائنٹ تھا کل کی آیت میں. دوسری چیز جو قابل توجہ بات ہے کہ دنیا میں انسان کو جو چیز آخرت سے غافل کرتی ہے وہ ہے شہوات، یعنی خواہشات نفس، اور شیطان کا دھوکہ. کیونکہ غرت ہم الحیات الدنیا ہے کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی ایکچولی ایک دھوکہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ٹیمپٹ تو کرتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں حاصل کرنے کا. اصل چیز ہمیں آخرت پر ہماری نظر رکھنی چاہیے. تو یہ جو شہوات ہے، یہ نفسانی خواہشات ہیں، یہ جو دھوکہ ہے، وہ ہم کو آخرت کی یاد سے غافل نہ کر دے. تو اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ یاد رکھنا پڑے گا، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، جو ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں. کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو یاد رکھیں گے جو اس نے مومنین سے کیے ہیں، نیک لوگوں سے کیے ہیں، اور جنت کی نعمتوں کو یاد رکھیں گے، تو ہم بہت حد تک دنیا کے دھوکے سے اور خواہش نفس سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جو آخری آیت تھی اس میں امام آلوسی کا جو کہنا تھا کہ اس آیت میں قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ زیادہ بہتر کیا چیز ہے. آیت نمبر 15 جو ہم نے کل لاسٹ میں ختم کی تھی، تو اس آیت میں آپ دیکھیں پہلا ذکر جنت کا ہے، ہے نا، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات کا ہے، اور باغات بھی کیسے ہوں گے جہاں نہریں بہتی ہوں گی. تو پہلا ذکر جہاں جو ہماری رہنے کی جگہ ہوگی اس کا ذکر ہے پہلے، جہاں ہم رہیں گے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز کا ذکر کیا ہے، یعنی پہلے جو چیز آئی ہے وہ تھوڑی سی کم درجے کی ہے، اس کے بعد جو چیز آئی ہے وہ اس سے بہتر درجے کی ہے. دوسرا ذکر کس کا یہاں پر آپ دیکھیں، من تحت الانہار خالدین فیہا، پورا کا پورا جنت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ہے، یعنی جنت جس میں نہریں بہتی ہوں گی. ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے ایک جگہ کو ہم کو انٹروڈیوس کروایا گیا انعام کے طور پر، اس کے بعد ازواج مطہرہ کا ذکر ہے. تو پہلا ذکر جو ہماری جنت میں ہمارا جو ٹھکانہ ہوگا، جو رہنے کی جگہ ہوگی. سیکنڈ نمبر پر ذکر کیا گیا کہ جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے انسان، جس سے اس کو انسیت ہوتی ہے، جس کے ساتھ اس کا دل لگتا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ ہوا الازواج المطہرہ. اور ہسبینڈ وائف ہی اچھی طرح جانتے ہوں گے, جن کی آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ, ایک دوسرے کی ہم مزاجی اور ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال کہنا, وہ جو سکون ہوتا ہے وہ ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. تو سبحان اللہ, سیکنڈ نمبر پر, یعنی پہلے نمبر پر جو ایک یعنی ہمارے نزدیک ہو سکتا بہت اچھی چیز ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات کے اعتبار سے آپ دیکھیں کیا ہے, کہ پہلے نمبر پر رہنے کی جگہ, دوسرے نمبر پر جس کے ساتھ انسیت ہوتی ہے, کیونکہ اپنے ہم مزاج لوگوں کا مل جانا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, ہے نا. اور تیسرے نمبر پر اس سے اعلیٰ چیز, اور سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ ورضوان من اللہ. کیونکہ تین جگہ پر واو لا کر اس کو الگ الگ کیا گیا ہے. جب واو آ جاتا ہے ایک جملے کے بیچ میں, ایک لفظ کے بیچ میں, تو مطلب یہ دوسری بات کہی جا رہی ہے. تو سبحان اللہ, کتنا اچھا اس کو انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا ہے, تین حصوں میں تقسیم کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ادنا چیز ہے وہ جنت, پھر اس کے بعد اس سے اعلیٰ چیز ہے ازواج مطہرہ, اور اس سے سب سے اعلیٰ جو چیز ہے جنت میں وہ کیا ہے؟ رضوان من اللہ, سبحان اللہ, اللہ کی رضا. تو ثم الثلث بذکر ما هو الا الاکثیر الاعظم, جو سب سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی جو انسان کی سب سے عظیم نعمت ہے, جو روح کو فائدہ پہنچاتی ہے, جو دلوں کو تقویت پہنچاتی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے, یعنی جس سے روح اور دل سرشار ہوتے ہیں, جس سے روح کو تسکین ملتی ہے, جس سے دلوں کو سرور حاصل ہوتا ہے, سبحان اللہ. تو اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ بات کل کی آیتوں کے لیے آپ یاد رکھیں, کیونکہ ہم قرآن تدبر و عمل ہی پڑھ رہے ہیں نا, تو اس میں تدبر اور عمل کرنے کی جو باتیں ہیں, غور کرنے کی جو باتیں ہیں, وہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں. اس پر فوکس کیجئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ اپنے بندوں کے لیے انعامات رکھے ہیں. جنت میں جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ, وہاں پر ان کے ہم مزاج لوگوں کو ان کا ساتھی بنانا, ازواج و متحرہ, پاکیزہ ازواج, جن سے انسیت ہوگی ان کو, جن سے وہ مانوس ہوں گے. اور تیسرا, اللہ کی رضامندی, جو دلوں کو سرور بخشیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کی رضامندی کیا ہے. بعض اوقات احادیث سے ہم کو جو بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائیں گے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز بندوں کے لیے اور نہ ہوگی, جب وہ اللہ کا دیدار کریں گے, اور وہ چاہیں گے کہ وہ دیدار ان کو ہوتا رہے, اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کے لحاظ سے ان کو اپنا دیدار کروائے گا. ہو سکتا ہے کسی کو روزانہ, کسی کو دن میں ایک بار, اور یہ سے بڑا انعام, سب سے بڑی نعمت ہوگی, جس سے چہرے روشن ہو جائیں گے خود بندوں کے بھی. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار, اللہ تعالیٰ کا چہرہ, اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی جو دلوں کو فائدہ دے گی, جو دلوں کو سرور بخشے گی, جو روح کو سرشار کرے گی, سبحان اللہ. جو اس لیے ہم پڑھ رہے کہ لذت النظر وجهک والشوق الی لقائک, اے اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کے دیدار کی لذت ہمیں نصیب فرما. تو وہ کیا لذت ہوگی جو دنیا کی لذات سے کئی گنا درجہ زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہوگی, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے. اب آئیے آج کی آیت کی طرف, آیت نمبر 16 سے دیکھیے. آج بھی ہم ٹاپک کے لحاظ سے 16, 17 اور 18 آیت کو ہی ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الذين جو لوگ یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب, اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے ہم, فغفر لنا تو بخش دے ہمارے لیے, ذنوبنا گناہ ہمارے, وقنا اور تو ہمیں بچا, عذاب النار عذاب سے آگ کے, الصابرین صبر کرنے والے, والصادقین اور سچے, والقانتین اور عاجزی کرنے والے, والمنفقین اور خرچ کرنے والے, والمستغفرین اور استغفار کرنے والے, بالاسحار سحر کے وقت. شہید اللہ گواہی دی اللہ نے, انہ بے شک, لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی, والملائکتوں اور فرشتوں نے واولو العلم اور علم والوں نے قائماً قائم رہنے والے ہوتے ہوئے بالقسط انصاف پر لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی العزیز الحکیم زبردست ہے حکمت والا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب, یعنی یہ کن لوگوں کی صفات ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تھی, جنہوں نے خواہشات نفس کو روک کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تھی, تو ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالی کی رضا مندی ملے گی, جن کو جنت میں نہروں والی جنتیں ملے گی اور پاکیزہ ازواج ملے گی, تو ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں کہ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے, پس بخش دے واسطے ہمارے گناہ ہمارے اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. وہ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور حکم بجا لانے والے اور خرچ کرنے والے اور مغفرت طلب کرنے والے ہیں سحری کے اوقات میں. سبحان اللہ, گواہی دی ہے اللہ نے کہ بلا شبہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے, اور فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی اس حال میں کہ وہ قائم ہے ساتھ انصاف کے, نہیں کوئی معبود مگر وہی غالب ہے خوب حکمت والا ہے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی پیچھے جو کل ہم نے دو آیت پڑھی تھی ان کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں, سچ بولنے والے ہیں, فرما بردار, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں. اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہی زبردست ہے حکمت والا ہے. سبحان اللہ, بہت ہی بہترین آیات ہیں. سبحان اللہ, قرآن ہمیں ایسی کسوٹی فراہم کرتا ہے اور اتنے واضح انداز میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو اہل بصارت ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, یا جو جنت میں مقام چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, جو خواہشات نفس سے بچتے ہیں ان لوگوں کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, جو جنت میں اللہ تعالی کی رضامندی چاہتے ہیں ان کی دعا کیا ہوتی ہے. تو سب سے پہلی جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ کثرت سے اللہ تعالی سے دعائیں مانگنے والے ہوتے ہیں. ان کو اپنی ذات پر غرور نہیں ہوتا, ان کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم سب تو انسان ہیں نا, ہم تو کبھی بھی بہک سکتے ہیں اور ڈاواں ڈول ہو سکتے ہیں, کبھی ایمان بھی کمزور ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ کثرت سے اللہ تعالی سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالی اپنے ایمان کی وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. سب سے بڑھ کر مومن کی دعا کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے, اللہ تعالیٰ کے آگ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرتا ہے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے جو دعا ہوتی تھی وہ تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دو دعائیں کثرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو جو مومن بندے ہوتے ہیں جن کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی, اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا, جن کو جنت ملے گی نہروں والی, جن کے لیے وہاں پاکیزہ ازواج ہوں گی, ان کی کوالٹیز میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کثرت سے دعائیں کرتے ہیں, وہ دعاؤں سے غافل نہیں ہوتے, وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹے ہر حال میں اپنی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, وہ نیکی کا کام کرتے کرتے بھی ان کو کوئی زوم نہیں ہوتا کہ ہم نے تو بڑے نیک کام کر لیے, ہم تو تہجد گزار ہیں, ہم تو فجر پڑھنے والے ہیں, ہم تو پانچ نماز کے پابند ہیں, ہم تو اشراق بھی پڑھتے ہیں, ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں. ان کو اپنی نیکیوں پر کوئی غرہ کوئی غرور نہیں ہوتا, وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی عاجزی اختیار کیے ہوتے ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی اللہ تعالی کے پاس ہماری یہ عبادتیں, ہماری یہ ریاضتیں, ہماری یہ کوششیں. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں, اور عبادتیں کرنے کے باوجود بھی ان کو اپنے گناہوں کی فکر ہوتی ہے. سبحان اللہ, یہ ہوتا ہے مومن کہ نیکی کے کام کرتے کرتے بھی اس کو اپنے گناہوں کی فکر ہے, کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مومن پرفیکٹ نہیں ہوتا, غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ لیتے ہیں دراصل وہی شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں, اور اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر جو غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہی جو سب کچھ سمجھتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کو تو وہ بندے محبوب ہیں جو اپنی نیکیوں کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, اپنے گناہوں سے ڈرتے رہتے ہیں, آگ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. اس لیے ان کو اپنے ذنوب کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ان کے یہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ کہیں ان کی نیکیوں کو نہ کھا جائیں, اس لیے وہ فکر کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, آپ سوچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ دعا بار بار کرتے تھے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے, آپ کو تو آسمانوں کی سیر کروائی گئی, آپ کو علم الیقین عطا کیا گیا, اس کے باوجود بھی آپ دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے تھے. سبحان اللہ, ہم تو آج کچھ نہ کر کے بھی ہم کو تو اس دعا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ, جبکہ آج کل اتنے ٹیمپٹیشن سے اتنے فتنے ہیں کہ انسان ذرا کے ذرا میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو اپنے آپ کو پہچانے, یہ غور و فکر ہی ہم کر رہے ہیں, اصل میں ہم غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھے, ہم نارمل تفسیر نہیں پڑھ رہے ہیں یہاں پر, ہم یہاں پر قرآن میں تدبر کے لیے بیٹھے ہیں یہاں, اور ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تدبر کرنے کے بعد. تو آپ کی دعاؤں میں یہ دعا کتنی شامل ہوتی ہے کہ آپ آگ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, آپ کی دعاؤں میں یہ دعا کتنی شامل ہوتی ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کہیں ہم صرف اپنی دنیا کی خواہشات کے مطابق تو بس دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے, یہ بھی عطا کر دے وہ بھی عطا کر دے. آپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ ہم اگر آگ کے عذاب سے بچ جائیں تو یہی ہمارے لیے عظیم کامیابی ہے, کیونکہ قرآن میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا بتائی گئی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہی کامیاب ہے, اس کے علاوہ سارے ناکام ہیں. تو آگ سے بچا لیا جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی پکار, ان کی دعا, ان کی عاجزی, وہ گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے, وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں سارے نیک کام کرنے کے بعد. ان کو اپنی نیکیوں پر کوئی غرہ نہیں ہوتا, غرور نہیں ہوتا, تکبر نہیں ہوتا کہ ہم تو بڑے نیک ہیں, ہمیں توبہ کی کیا ضرورت. اور ایسے ہی لوگوں کی مزید کوالٹیز کیا ہوتی ہیں کہ الصابرین, صبر کرنے والے. صبر کا ایکچوئل جو لفظی مطلب اگر آپ دیکھیں گے تو بنجر زمین کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں صبر, اور کسی چیز سے اوٹ یا رکاوٹ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے, یعنی جب بند باندھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا جو بڑے بڑے ڈیم ہوتے ہیں, ڈیم دیکھنے کا کبھی اتفاق ہوا؟ بہت ہی اونچی اونچی فسیلے اور موٹے پتھروں کی دیواریں ہوتی ہیں پانی کو روکنے کے لیے, کسی بھی سٹی میں یا سٹی سے باہر بند بنائے جاتے ہیں نا, پانی کی جہاں سے پانی چھوڑا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ کیسی دیواریں بنائی جاتی ہوں گی پانی کو روکنے کے, کیونکہ پانی کسی چیز سے رکتا نہیں ہے, ہے نا, پانی بہت ہیوی چیز ہے, پانی ہر چیز کو باہر لے جاتا ہے اپنے ساتھ, ہے کہ نہیں. تو جو بند تعمیر کیا جاتا ہے اس کے لیے صبر کا لفظ آتا ہے, یعنی اس کے لیے جو دیوار بنتی ہے اس کے لیے وہ لوگ صبر, صابر یا صبار کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی صبور ہے نا. تو صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو روک دینا, رکاوٹ. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جانا, یہ نفس کی خواہشات سے رک جانا کہ جو دل آپ کا چاہ رہا ہو اس سے آپ رک جائیں, یہ صبر ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نفس کی خواہشات سے رک جانا یہ صبر ہے, سب سے بڑا صبر یہی ہے اصل میں. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت کو صبر صبر کہتے ہیں, نہیں, وہ تو صبر ایک معمولی صبر ہے, وہ تو اللہ کی دی ہوئی چیز تھی, اللہ نے لے لی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں آپ رک گئے تو, کیونکہ وہ تو ہونا ہی تھا. اصل صبر کیا ہے کہ آپ زندگی میں آپ کے سامنے بہت سارے ایسے راستے آئیں جس میں آپ کی خواہشات نفس آپ کو اکسا رہی ہوں کچھ کرنے کے لیے, لیکن آپ اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ میرے رب کو یہ ناپسند ہے اور میرے رب نے میرے لیے ناجائز کر دیا ہے, میرے لیے حرام ہے اس طرف اس راستے پر جانا. تو وہ جو آپ اپنی نفس کی خواہش سے جو رکیں گے ایکچولی وہی صبر ہے, یہ اصل اس کی ڈیفینیشن, اس کی تعریف ہے اصل میں صبر کی. ہم سمجھتے ہیں کہ رونے سے رک جانا یا زور سے نہ رونا یا کسی کے بس مرنے پر ہی صبر کرنا بس اتنا ہی صبر ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. زندگی کے ہر موڑ ہر لمحے پر آپ کو صبر کرنا ہے, اللہ تعالی کی اطاعت کے لیے آپ کو رک جانا ہے اپنی نفس کی خواہشات سے. دنیا میں جو ٹیمپٹیشن رکھ دی گئی ہیں, جو شیطان کے بہکاوے اور راستے ہیں, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا, اسی لیے بنجر زمین کو، سخت پتھر کو صبار یا صبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے. تو صبر کرنے والے، آپ دیکھیں صبر کیا تھا، کس نے صبر کیا تھا؟ بلال نے صبر کیا تھا جب ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا. کیا وہ پلٹے؟ کیا انہوں نے اس تکلیف کو نہ برداشت کر کے کفار مکہ کی بات مانی؟ نہیں، صبر کیا. ام سلمہ، صبر کیا انہوں نے. ایک طرف شوہر جا رہے ہیں ہجرت کر کے، ایک طرف سسرال والوں نے بچے کو چھین لیا ہے، بیٹے کو، اور ان کو ان کے ماں باپ نے روک دیا. شوہر بھی جدا، بچہ بھی جدا، اور خود ایک طرف الگ. یہ تھا صبر. اصل میں رک گئی تھی نا، کوئی ہائے واویلا مچایا یا کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سرینڈر کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے آگے، آپ کی بات مان لیتی ہوں، واپس کفر میں لوٹ جاتی ہوں. نہیں، صبر کیا نا، یہ صبر تھا، رک جانا. یعنی اللہ تعالی کی اطاعت میں ایسے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، سخت پتھر اور چٹان کی مانی، اور اپنی نفس کی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا، اس سے رک جانا. یعنی کیا ام سلمہ نے صبر. زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہجرت کر کے آ رہی تھی، راستے میں کفار مکہ نے ان کی اونٹ پر پتھر مارا، اونٹ گر گیا اور ان کا حمل ضائع ہو گیا، جو پریگنینسی تھی وہ زائل ہو گئی ان کی. لیکن کوئی حرف شکایت زبان پر آئی؟ کوئی شکایت، کوئی واویلا کیا؟ صبر کیا نہیں کیا. جتنے انصار اور مہاجرین تھے اللہ کے راستے میں، ان کو کتنی تکلیفیں آئیں. جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان سے کھجوریں نہیں کھائی جاتی تھی، اس سے ان کے پیٹ میں جلن ہو گئی. ان کو روٹی اور دودھ کی عادت تھی، لیکن کئی مہینوں تک وہ کھجور پر گزارا کرتے رہے. جب بعد میں رسول اکرم نے انصار سے کہا کہ انصار، مہاجرین کھجوریں نہیں کھا سکتے، ان کو عادت نہیں ہے اس کی، ان کو روٹی کی عادت ہے، ان کو دودھ کی عادت ہے. لیکن کیا مہاجرین نے خود شکایت کی؟ نہیں، صبر کرتے رہے. بڑے بڑے گھر چھوڑ کر آئے مکہ میں، اور مدینہ آ کر چھوٹے سے گھروں میں رہے، کسی کے ساتھ شیئرنگ میں رہنا پڑا ان کو، جن سے موافقت ہوئی تھی. کمپلین کی؟ نہیں کی، صبر کیا. پھر اللہ کے راستے میں کیسی کیسی تکلیفیں آئیں ان کو. غزوہ تبوک اٹھا کر دیکھ لیجئے، یا پھر جو ابو عبیدہ بن جرح کے ساتھ سفر تھا، کہ کھجوریں ختم ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک ایک کھجور یا آدھی آدھی کھجور پر گزارا کیا. صبر کیا نہیں کیا. اسی طرح سے غزوہ ذات الرقا اس کا نام پڑ گیا، کہ اس سفر میں، جہاد کے سفر میں، ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، پیدل چلنا پڑا، تو پیروں پر انہوں نے کپڑا باندھ لیا تھا، اور چلتے چلتے سفر کی صعوبتوں سے وہ کپڑے پھٹ گئے. تو اسی لیے اس کو ذات الرقا کہتے ہیں، کہ چیتھڑوں والا غزوہ جس میں کپڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. کتنی تکلیفیں اٹھائیں اللہ کے راستے میں ان لوگوں نے. یہ صبر نہیں تو کیا تھا؟ کیا کوئی حرف شکایت ان کی زبان پر آیا؟ آپ پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیجیے. عین مکہ پہنچے، احرام بھی پہنے ہوئے تھے، جانور بھی ساتھ میں تھے قربانی کے، لیکن عین سامنے پہنچ کر وہ کہتے ہیں کہ بس لب بام، منزل مقصود سامنے تھی، لیکن وہاں سے پیاسے لوٹ آنا، کیا دل بولا ہوگا صحابہ کا. لیکن صبر کیا نہیں کیا، واپس لوٹ آئے نہیں آئے، بغیر عمرہ کیے. یہی تو ہوتا ہے صبر، اسی کو تو کہتے ہیں صبر، کہ رک جانا جہاں اللہ تعالیٰ روک دے. اور سب سے بڑا صبر تو میں تو کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اپنی خواہشات نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں. فجر کی اذان ہے، اور اسپیشلی ابھی گرمی کے دنوں میں، جو لوگ عرب کنٹریز میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، سعودی عرب میں 3:13 پر اذان ہو رہی ہے، 3:13 پر، یا 3:14 پر، ہے نا. اور کتنی گہری لگتی ہے اس وقت. اور ابھی جو کووڈ کی بات سے ہمارا جو روز کے معاملات چل رہے ہیں پوری امت مسلمہ کے بھی، کہ لیٹ سونے کی عادت ہو گئی ہے سب کو، 12 بجے سے پہلے تو ہم سوتے نہیں ہیں، سارے لوگوں کی عادت ہی یہ بن گئی ہے، جبکہ بہت بری عادت ہے. تو آپ سوچیں کہ جو سمجھے کہ ایک تہائی حصہ گزرتا ہے اگر ہمارے حساب سے رات کا دیکھے تو، حالانکہ قدرتی لحاظ سے تو کتنا حصہ گزر جاتا ہے رات کا، لیکن ہم جو سونے کا وقت ہم نے بنا لیا 12 بجے، تو 3 گھنٹے بس ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ ایسے وقت میں جاگنا، یہی تو صبر ہے، کہ آپ نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر روکے رکھا، ڈٹے رہے، جمے رہے. کتنا بھی آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں نیند بہت پیاری ہے، لیکن آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہی تو صبر ہے اصل میں، اللہ کی اطاعت پر صبر، جمے رہنا، ڈٹ جانا اللہ کی اطاعت پر. تو صبر ہم کہیں اور تلاش کرتے ہیں، ہم صبر ہم مرنے والوں کے پاس تلاش کرتے ہیں، کہ اچھا بس جن کے گھر موت واقع ہوتی ہے انہیں لوگوں کے پاس صبر ہے. نہیں, صبر تو پوری زندگی پر حاوی ہے. الصابرین, سبحان اللہ. اور اس لیے کیا کہا گیا حدیث کے الفاظ میں کہ صبر کرنے والے تو سارے ہی یعنی کامیابی وہ حاصل کر چکے, اس لیے صبر کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. صبر کا بدلہ جنت ہے, سبحان اللہ. ان اللہ مع الصابرین, اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اگر آپ صبر کرتے ہیں, آپ صابر ہیں. تو صبر ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو اللہ تعالی کا قرب نصیب کرتی ہے. صبر ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو جنت کا مستحق بناتی ہے. صبر ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو جنت میں انعامات کا مستحق بناتی ہے. صبر ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو اللہ تعالی کی رضامندی عطا کرتی ہے. سبحان اللہ, کہ صبر کا بدلہ سوائے جنت کی اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور صبر کرنے والے تو ساری نیکیاں لوٹ گئے الحمدللہ. تو اپنے آپ کو جج کریں کہ کیا آپ اللہ تعالی کی اطاعت پر ڈٹے رہتے ہیں, جمے رہتے ہیں, کہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو نفس کی خواہشات سے رکے رہنا اور اس کے آگے ایک روک لگا دینا, ایک اوٹ لگا دینا, ایک آڑ لگا دینا, یہی صبر ہے اصل میں. اگلی خوبی ان کی بتائی جا رہی ہے, والصادقین, سچ بولنے والے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ تفسیر میں تھے, سورہ مائدہ کی آخری آیت کیا تھی, کونوا مع الصادقین, کے سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یوم ینفع الصادقین صدقہم, کہ وہ دن وہ ہوگا جو سچوں کو اس کا نفع دے گا, سچوں کو اس کا نفع ملے گا, اس کا فائدہ ملے گا. سبحان اللہ, سچ بولنا صرف یہ نہیں کہ آپ سچ ایسا بولیں کہ سامنے والا آپ کے سامنے ڈیفیٹ, آپ اس کو کر دیں, اس کو شکست دے دیں. نہیں, سچ بولنا یہ ہے کہ آپ حق کے فیور میں کھڑے ہوں, حق کے ساتھ ہوں آپ. سب سے بڑا سچ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس بات کی آپ گواہی دیں اور اس کے لیے ڈٹ جائیں, کھڑے ہو جائیں, اس کے لیے سٹینڈ لے لیں, انصاف کی بات کہیں, چاہے معاملہ آپ کے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو. سچ بولیں, گواہی دینا بھی سچ بات میں آتا ہے, سچی گواہی. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے, سبحان اللہ. اور سچائی جنت میں لے جاتی ہے انسان کو. انسان اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے, اللہ کے نزدیک وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے. قولوا قولا سدیدا, کہ اے مومنوں, وہ بات کہو جو سچی ہو, صاف اور سیدھی بات ہو. لاگ لپیٹ والی باتیں مومن کو زیب نہیں دیتی ہیں, وہ دھوکے کی باتیں نہیں کرتا, وہ گھما پھرا کر ہیر پھیر والی باتیں نہیں کرتا, وہ صاف سیدھی سچی بات کرتا ہے. مومن خود بھی سچا ہوتا ہے, سیدھا سادہ ہوتا ہے, اور دوسروں کو بھی وہ نہ کبھی دھوکہ دیتا ہے, نہ کوئی ان سے گھما پھرا کر بات کرتا ہے. تو سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جائیے, سچ بولیے, اور قیامت کے دن یہی سچائی انسان کو نفع دے گی, فائدہ دے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کیا کہلوایا گیا ہم سے, کہ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. سبحان اللہ, قیامت کے دن بھی سچائی ہی کام آئے گی ہمارے. جی, تو آپ دیکھیں جو یہ پانچ کوالٹیز بتائی گئی, یعنی وہ متقی لوگ جن کے یہاں پر کوالٹیز کا صفات کا ذکر کیا گیا ہے, تو صبر ہے. اور یہ ایک جامع اصطلاح ہے, جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اس کا جو اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے, کہ ایک تو یہ کہ کسی مصیبت کے پیش آنے پر شکایت کرنے سے انسان رک جائے اور اسے اللہ کی خاطر خوش دلی سے برداشت کر لے, اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے یا کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہو یا ہوتا ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی بات نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ دین کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو, مصیبتوں کو خوش دلی سے برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی جائے, یعنی ہم اس کو استقامت بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہی صبر ہے, یعنی یہ صبر کی ایک قسم ہے. اور دوسری صفت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صادق ہونا ہے, سچا ہونا. اور یہ صرف, یعنی ہم نے ابھی پڑھا نا کہ صرف سچ بولنے پر نہیں ہوتا اس کا اطلاق, بلکہ اس پر بھی ہوتا ہے جو اپنے تمام معاملات میں راست باز ہو, یعنی اپنے پورے, یعنی جو اس پر امانت داری ہے اس کو پورا کرے, جو اس کے اوپر فرائض ہیں اس کو پورا کرے, لوگوں کے حقوق پورا کرے, راست باز ہو, بد عہدی نہ کرے, دھوکہ نہ دے اور دھوکہ دینے سے بچتا رہے. تو آپ دیکھیں یہ جو کوالٹیز ہیں یہ اپنے اندر خود ایک بہت اہمیت رکھتی ہے, کہ نہیں کوئی معمولی خوبیاں نہیں ہیں یہ, یعنی پاکیزہ بیویاں یوں ہی نہیں مل جائیں گی آپ کو جنت میں, یہ پاکیزہ شوہر یوں ہی نہیں مل جائیں گے آپ کو جنت میں, جو ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے ایک نعمت ہوگی جو جنت میں نیکوکار لوگوں کو جو رفاقت نصیب ہوگی, شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر, اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ان کو وہاں حاصل ہوگی. جیسے کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرے کا دیدار ہوگا, اللہ کی رضا مندی ہوگی, اور وہ حدیث آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں تمام جنتی لوگوں کو داخل کر دے گا اور پوچھے گا اپنے بندے سے کہ تم اب خوش ہو, وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب, بھلا ہم اب بھی خوش نہ ہوں گے تو کب ہوں گے جبکہ تو نے ہم کو سب نعمتوں سے نواز دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے. تو وہ پوچھیں گے کہ یا اللہ, بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے بھلا, کیونکہ انسان تو بس صرف جنت پر ہی راضی ہو جائے گا ٹھکانے پر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ نعمت میری رضامندی ہے, اب میں اپنی رضامندی تمہیں نصیب کرتا ہوں, اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. تو ایسے نیک بندے جو صابر ہیں, سچے ہیں, جن کو جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی سے نوازے گا, تو وہ دوزخ کے عذاب سے نجات کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں, پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے رہتے ہیں, اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہتے ہیں, زندگی کے ہر لمحے میں حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں, اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. جو ہمیشہ راست باز رہتے ہیں, ان کی زندگی میں آپ کو سچائی نظر آتی ہے, عہد کی پابندی نظر آتی ہے, امانت داری نظر آتی ہے, حق کے لیے کھڑے ہونے والے اور حق کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہیں, یعنی سچ بولنے والے, دھوکہ نہیں دیتے, ان کی زندگی میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتا, صاف اور سیدھی اور سچی زندگی ہوتی ہے ان کی. تو بس صادقین, اور اس کے بعد تھرڈ کوالٹی والقانتین, اور حکم بجا لانے والے. سبحان اللہ. یہ جو لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا, شریعت کی تمام جو احکامات ہے اس کو تسلیم کرنا, جو مناہیات ہے اس سے رک جانا, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو خوش دلی سے اور دل کی رضامندی کے ساتھ تسلیم کر لینا, قانتین ان کو کہا جاتا ہے. یعنی وہ دعائیں بھی کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتے ہیں, صبر کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, اور فرما برداری کرنے والے, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانے والے. اور ان کی اگلی صفت ہوتی ہے والمنفقین, خرچ کرنے والے. سبحان اللہ. آپ کو ہر جگہ جنتیوں کی یہ کوالٹیز ضرور ملے گی, باقی دوسری کوالٹیز ہو نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا اللہ تعالیٰ کے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرنے والے, آپ کو یہ کوالٹی ہر جگہ نظر آئے. آپ سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ دیکھ لیجئے, آپ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات دیکھ لیجئے, آپ کو وہاں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی یہ صفت کامن ملے گی. سبحان اللہ. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے مال کو اپنا ذاتی مال یا ذاتی ملکیت نہیں سمجھتے, بلکہ وہ اس بات کا احساس رکھنے کے جو مال ہم کو اللہ نے دیا ہے یہ اللہ ہی کا ہے, لہٰذا ہم اس میں سے اللہ کے مستحق بندوں پر خرچ کریں. تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ان کی چوتھی صفت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے مال کو صرف اپنی ذاتی خواہشات پر فضول خرچیوں میں اسراف نہیں کرتے, یا صرف خواہش کے بندے نہیں ہوتے کہ بس میں اور میری خواہشات, میں اور میرے بچے, نہیں, بلکہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ کون کون حقدار ہو سکتے ہیں اس کے, اس مال کے, کون مستحق ہیں اس مال کے زیادہ. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس کے خاص حقدار ہیں, تو ضرورت مند افراد پر خرچ کرتے ہیں, خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی. سبحان اللہ. واقعی میں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, بندوں پر بھی اور فی سبیل اللہ بھی. تو تخصیص یعنی مخصوص کر کے بتایا گیا ہے یہ کوالٹیز. کتنی خوبصورت کوالٹیز ہیں نا اللہ کے نیک بندوں کی, جو لوگ اللہ کی رضامندی حاصل کریں گے. اپنے آپ پر ہم غور کریں کہ ہمارے اندر ان میں سے کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں اور کون سی مسنگ ہیں, تو ہم اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور آخری کوالٹی بتائی گئی والمستغفرین بالاسحار. سبحان اللہ, سب سے بیسٹ کوالٹی. اور اس پر علماء نے جتنا لکھا یقین جانے اوپر کی چار کوالٹیز پر اتنا نہیں لکھا جتنا مستغفرین بالاسحار پر لکھا ہے. اور واقعی میں کچھ لوگوں سے میرا ڈسکشن چل رہا تھا, تو وہ لوگ بتاتے ہیں اپنا معمول, اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں ماشاءاللہ, وہ کہتے ہیں کہ وہ تہجد کے علاوہ استغفار کے لیے بھی رات میں اٹھتے ہیں. سبحان اللہ, کیسے خوش قسمت بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور اس کے بارے میں جتنے بھی علماء ہیں یقین جانے اتنی بہترین انہوں نے باتیں لکھی ہیں کہ عقل حیران ہے وہ باتیں پڑھ کر. علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ مخصوص کر کے الاسحار بالاستغفار, یعنی سحر کے وقت استغفار کرنے والے. تو یہ جو استغفار کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو طلب کرتے ہیں, وہ دعا مانگتے ہیں, بخشش طلب کرتے ہیں, یہ اقرب الى الاجابہ، یعنی یہ قبول ہونے والی دعا ہے، قبول ہونے والا وقت ہے یہ، جو سحر کے وقت استغفار کرنا، یہ عبادت، اس وقت کی عبادت انسان پر، اس کے نفس پر سب سے زیادہ تنگ ہوتی ہے، سب سے زیادہ مشقت اٹھانے والا وقت ہے یہ، کہ اسحار کے وقت، سحر کے وقت اٹھنا، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے اسپیشلی استغفار کے لیے اٹھنا، یہ نفس پر سب سے زیادہ اشق ہوتا ہے، سب سے زیادہ مشقت والا ہوتا ہے، اور یہ چنے ہوئے لوگ ہی اٹھ سکتے ہیں بس، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا، اپنے لیے مخصوص بندے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو اس وقت خاص طور سے استغفار کے لیے اٹھتے ہیں اور گریہ و زاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، تو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، کہ وہ ایک آنسو جو اللہ کی یاد اور اس کے خوف سے گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت محبوب ہے، اور وہ تنہائی میں ہی ہو سکتا ہے، رات کی گھڑیوں میں ہی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اسپیشلسٹ سحر کے وقت، تو مخصوص کر کے، یعنی یہاں پر وقت بتایا گیا ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ استغفار کرنے والے، یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ توبہ کرنے والے، یہ نہیں کہا گیا کہ دعائیں کرنے والے، نہیں، اس کو اس کے لیے سابقہ لگایا گیا ہے، اور وہ سابقہ کیا ہے؟ مستغفرین بالاسحار، اسحار کا سابقہ ہے، کہ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اسپیشل مخصوص وقت ہے. ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ وہ قیام اللیل کے لیے جاگتے ہیں، اس کے بعد پھر بیٹھتے ہیں سحر کے وقت استغفار کرتے ہوئے، اور قیام اللیل اور استغفار، یعنی یہ الگ الگ وقت ہوتا ہے ان کا، کیونکہ ٹو تھرڈ نائٹ گزرنے کے بعد تو قیام اللیل پڑھتے ہوں گے، اور اس کے بعد آخری گھڑیوں میں سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ، یہ دلیل ہے. وہ کہتے ہیں، سعدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اشرف یعنی سب سے بہترین جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا، وہ یہی وقت ہے، سحر کا وقت. تو وہ صابر ہیں، وہ صادق ہیں، وہ قانتین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مطیع فرما بردار ہیں، اور وہ خرچ کرنے والے ہیں، اور وہ اسحار کے وقت، سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں. کوئی ہے جو اٹھتا ہو اس وقت اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہو؟ سبحان اللہ، کتنی بہترین کوالٹی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کوالٹی سے نوازے، اس صفت سے نوازے. یہ علماء کرام کا اوپینین ہے اپنا اپنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قیام اللیل کی بات نہیں کی گئی، یہاں پر مستغفرین بالاسحار کی بات کی گئی، یعنی استغفار طلب کرتے ہیں، کیونکہ استغفار کا مستغفرین جو جس وزن پر آتا ہے کہ بخشش طلب کرنا، ٹھیک ہے. اور جو ہم پڑھتے ہیں وہاں پر کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں رات کی آخری گھڑیوں میں، ان کے پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ ہوتی ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ رات میں اللہ کے آگے کھڑے بھی ہوتے ہیں اور استغفار بھی طلب کرتے ہیں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس پر جتنا غور کرے کم ہے. تو یعنی رات کے آخری حصے میں بخشش مانگنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان اچھی صفات میں یہ بھی بیان کیا کہ وہ اپنے آپ کو معمولی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اعلی مقام پر نہیں سمجھتے، بلکہ خود کو گنہگار اور کمی کوتاہی کرنے والا سمجھتے ہیں. انفاق کر کے بھی، نمازیں پڑھ کر بھی، صدقہ و خیرات کر کے بھی، صبر کر کے بھی، سچ بول کر بھی، فرما برداری کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو وہ مقصرین میں سمجھتے ہیں، یعنی کمی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنے والے سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ ایسے وقت کو منتخب کرتے ہیں جب قبولیت کی امید زیادہ ہو، اور وہ صبح صادق کا وقت ہے، یعنی بالکل فجر ہونے کا وقت. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اتنی لمبی کرتے ہیں کہ سحر ہو جاتی ہے، اور پھر بیٹھ کر رب سے استغفار اور دعائے مغفرت کرنے لگتے ہیں، یعنی قیام اللیل کے بعد وہ استغفار کرنے لگتے ہیں بیٹھ کر. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ لوگ دنیا میں آج کتنے انوالو ہیں، آج لوگوں کی کیا حالت ہے دنیا میں، جبکہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اس کا مال و اسباب بھی، اس کا جو مال و متاع ہے ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جنت، اس کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے یہاں پر، اور جنت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو آخرت کا دنیا سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے. تو جو لوگ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کے مقابلے میں، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں، ہمیشہ رہنے والے باغات، ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا انعام ہوگا. تو متقیوں کی اور اہل جنت اور اہل تقوی کی صفات بتائی جا رہی ہے. تو تقوی والی زندگی کتنی خوبصورت زندگی ہے. انسان خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے کہ کیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. تو ان دو آیتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا, یعنی قابل عمل پوائنٹ کیا ہے ہمارے لیے؟ غور و فکر کریے یا سوچئے یا آپس میں بیٹھ کر تبصرہ کریے کہ آپ کو دنیا کی ایسی کون سی چیز بہت محبوب ہے جو آپ کے نفس پر کنٹرول نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے, اور جو آخرت اور دنیا کے درمیان حائل ہو رہی ہے آپ کے لیے. اور اپنے نفس کو پھر صبر کی عادت ڈالیے, اس کی تربیت کریے کہ آپ کا نفس صبر کرنے والا ہو دنیا کی خواہشات اور دنیا کی لذات پر, تاکہ آپ اللہ تعالی کی اطاعت کر سکیں. اور دوسرا قابل عمل پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کریں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو کوئی نیک عمل کر کے اللہ تعالی سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالی راضی ہو اور اللہ تعالی آپ کی دعا کو قبول کرے. یعنی علماء کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی سے تم دعا کرو اور تمہاری کوئی حاجت ہو تو اس سے پہلے کوئی نیک عمل, عمل صالح کریے اور پھر دعا کے لیے آئیے تاکہ آپ کی دعا قبول ہو. اور تیسری قابل عمل بات یہ ہے کہ رات میں نماز کا اہتمام کیجئے, چاہے دو رکعت ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی رات میں دو رکعت بھی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جاتا, اور اس کے بعد استغفار کریے چاہے تھوڑی ہی دیر سے ہی کیوں نہ ہو. یعنی قیام اللیل کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار ضرور کریے, یہ قابل عمل پوائنٹ ہے. اور قابل توجہ جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کیجئے, اور جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بلندی عطا کرتا ہے. کیونکہ یہاں پر کیا بتایا گیا نیک لوگوں کی صفت, کے صبر کرنے والے, سچ بولنے والے, فرمبرداری کرنے والے, خرچ کرنے والے, اور پھر اس کے باوجود استغفار کرنے والے, یعنی ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں کہ سراہی سر نکو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. عاجزی اختیار کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں بن جاتا, اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے. تو عاجزی اختیار کریے یا اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کریے, تو وہ شخص پھر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو اور عبادات کو قبول فرماتا ہے, چاہے وہ بعض اوقات اس کی اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی بھی ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے حق ہیں وہ ایک بتایا گیا کہ والمستغفرین بالاسحار, جبکہ جو صبر کرنا ہے, سچ بولنا ہے, فرما برداری ہے اور خرچ کرنا ہے, اگر دیکھا جائے تو تین چیزیں بندوں سے تعلق رکھتی ہیں, اور قانتین اور مستغفرین یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق یہاں دو آ رہے ہیں, اور تین حق کس سے ریلیٹڈ ہے؟ بندوں سے ریلیٹڈ ہیں. تو بندوں کے ساتھ آپ کا تعلق اللہ کی خاطر اچھا ہوگا, آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے, آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں گے, لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہوں گے, لوگوں کی مشکل میں کام آنے والے ہوں گے. تو اگر عبادت میں کوئی کمی بیشی رہ جائے گی تھوڑی بہت, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف بھی کر دے گا. فرائض کی بات نہیں کی جا رہی, نوافل کی بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے؟ تو تواضع اختیار کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو مقام عبودیت پر پہنچا دے گا. اور سب سے بہترین مقام بندے کے لیے مقام عبودیت یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہی رہے. اور دوسری بات جو قابل توجہ پوائنٹ ہے کہ رات کی گھڑیوں میں کچھ ایک وقت تو ایسا ضرور ہو آپ کے لیے جس میں آپ اسپیشلی استغفار کرنے کے لیے بیٹھیں. اللہ سے دعا کریے کہ آج سے اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں, یعنی معمول کے ساتھ ہمارے عمل میں یہ بات لے آئے کہ ہم ریگولرلی کچھ وقت استغفار کرنے کے لیے بیٹھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.